رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام في نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جس نے یہ کہا اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آپ سوالات کیجئے مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر غلطی ہو جائے تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرما دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجھے ضدی یا ناراض ہونے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، بعض عورتیں بہت پاورفل ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کے ابو پر حاوی رہتی ہیں اور اس طرح آدمی پریشان رہتا ہے، اس کے لیے کوئی تسلی کا سامان فراہم فرما دیجئے.
اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، واقعی بعض عورتیں زبان دراز ہوتی ہیں اور جو شوہر ہوتا ہے وہ بیچارہ شریف ہوتا ہے اور اس کی شرافت سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، ان کا ایسا کرنا ان کو سخت گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن اس مرد پر ہنسنا یا اس کو بزدل سمجھنا یہ بہت بری بات ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ قیامت کے دن شریفوں اور مظلوموں کی چاندی ہے، جیت ان کی ہے. چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 کے تحت حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان شریف میں بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں عورتوں میں بھلائی نہیں اور ان کی طرف سے صبر بھی نہیں ہو سکتا، نیکوں پر وہ غالب آتی ہیں، بد ان پر غالب آ جاتے ہیں. اب دیکھا کہ جس پر عورت غالب آ جاتی ہے، جس کو تنگ کرتی ہے ستاتی ہے اور مرد صبر کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کی گئی، یہ تو نیک بندے کی علامت ہے، شرافت کی علامت ہے کہ عورت اس پر حاوی ہوئی. اور بعض صورتوں میں جو مرد غالب ہوتا ہے وہ گویا برا بندہ ہوتا ہے کہ جو عورتوں کو دباتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے، کہ جو ظلم کرتا دباتا ہے وہ تو ہر صورت میں برا ہی برا ہے. تو اس لیے آپ میں سے کسی کے گھر میں ایسا ہے تو مایوس نہ ہو. اس ضمن میں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ نورانی کی حکایت بڑی حوصلہ افزا ہے. چنانچہ ایک شخص آپ کی شہرت سن کر دور دراز کا سفر کر کے آپ کے مکان عالی شان پر حاضر ہوا، دستک دی، اندر زنانی آواز آئی کہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے حضرت سے ملنا ہے. تو وہ زنانی جو تھی آواز وہ آپ کی زوجہ کی تھی، وہ بڑبڑانے لگی کہ میرا جو آدمی ہے وہ تو بڑا بے عمل اور بد کردار شخص ہے اور تم کیوں اس سے ملنے آئے ہو، چلے جاؤ بیکار آدمی ہو. جب اس نے یہ آواز سنی تو بیچارہ بہت تذبذب میں آ گیا کہ یہ کیا کہ میں نے اتنی ولایت کی شہرت سنی اور ان کی زوجہ ان کے بارے میں یہ جذبات رکھتی ہے. پھر سوچا کہ اب اتنی دور سے آیا ہوں ملنا تو چاہیے مجھے. وہ گھر سے پھر پلٹ آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ حضرت خواجہ حسن خرقانی سے ملاقات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ان کو دیکھا تھا ابھی یہ اس طرف گئے تھے جنگل کی طرف. تو یہ مسافر جو تھا وہ جنگل کی طرف بڑھا آگے، جب دور ویرانے کی طرف نکلا تو دیکھا کہ سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے, اس کے پیچھے ایک شیر چلا آ رہا ہے اور اس پر لکڑیوں کا گٹھا دھرا ہوا ہے. یہ اچمبے میں پڑ گیا کہ یہ کیا, یہ گدھا تو نہیں ہے, تو شیر ہے, شیر ان کی لکڑیاں اٹھا رہا ہے. بیوی یوں کہہ رہی تھی, یہ معمہ کیا ہے؟ تو اب وہ تو روشن ضمیر تھے, ولی اللہ تھے, انہوں نے آواز دی کہ بھائی تعجب نہ کرو, سوچو تو صحیح, میں اگر اپنی بد مزاج بیوی کا بوجھ نہ اٹھاتا تو کیا یہ جنگل کا راجا شیر میرا بوجھ اٹھا لیتا؟ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, کتنی تسلی ہے اس میں کہ وہ شریف آدمی تھے, بزرگ تھے, بیوی بد مزاج تھی لیکن برداشت کر رہے تھے, اور اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا تھا. تو اس لیے اگر بیوی تنگ کرتی ہے تو آپ پریشان نہ ہو, اور چاہیں تو یہ ورد بھی کر لیں, یا مؤمنو, عشاء کی نماز پڑھ کر 1100 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یہ تصور جمائیں کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور میری زوجہ عرش کے نیچے ہے. پھر تصور میں اپنی زوجہ پر دم کر دیں, پھونک مارے, بات چیت کیے بغیر سو جائیں, انشاءاللہ عزوجل اس کے برکتیں ظاہر ہوں گی. اب اس میں روز کرنا ہے یہ عمل, اتنا بڑا عمل نہیں ہے, اور جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ عمل جاری رکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید
علی جا. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر بیوی بد مزاج ہو تو آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا, لیکن صرف بیوی ہی تو بد مزاج نہیں نا ہوتی, گھر میں جو بچوں کے ابو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہی بد مزاج ہوتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, بعض اوقات مارتے بھی ہیں. تو اس کے لیے بھی اسلامی بہنوں کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ وہ کوئی ایسا وظیفہ کرے جس سے ان کے شوہر درست ہو جائیں, شریف ہو جائیں.
یہی عمل عورت کر لے اسی طریقے پر, نیز اگر یہ عمل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں, دونوں ہی کر لیں کہ 11 روز تک ظہر کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا صبور پڑھ کر دعا کریں. یہ عمل دونوں کر سکتے ہیں, یعنی کہ بیوی اگر بد مزاج ہے تو شوہر کرے, شوہر بد مزاج ہے تو بیوی کر لے, یا صبور 1100 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر دعا کریں. اور یہ عمل آپ کو, یعنی یہ عمل ظہر کی نماز پڑھ کر کرنا ہے اور مسلسل 11 دن تک کرنا ہے. بیوی بد مزاج ہے تو شوہر کرے, شوہر بد مزاج ہے تو بیوی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
محمد. علی جا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا. اگر آپ غور کریں 1100 مرتبہ ایک وظیفہ پڑھنا, پھر گھر کے کام کاج, بچوں کو سنبھالنا, اور بھی کئی معمولات ہوتے ہیں, تو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنا وہ بھی 11 دن تک, کوئی آسان وظیفہ عطا فرما دینا.
آسان وظیفہ صبر کی ٹافی جو ہے نا وہ منہ میں رکھ لیں. جب صبر کی ٹافی منہ میں رکھ لیں گے نا, اگر عورت منہ میں رکھ لے گی تو شوہر انشاءاللہ لڑائی نہیں کرے گا, اور شوہر منہ میں رکھ لے گا تو بیوی لڑائی نہیں کرے گی. ٹرائی کر لیجئے.
جزاک اللہ. یہ ٹافی کہاں ملتی ہے براہ کرم, اس کا پتہ بھی ارشاد فرما دے.
مدینے میں. سبحان اللہ. مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ.
براہ کرم اس فلسفے کو کچھ واضح کر دیں تاکہ ہم عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ شوہر کس طرح صبر کرے, بیوی کس طرح صبر کرے. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے.
تو دونوں ایک دوسرے کی اہمیت پر اگر نظر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے. مثلا اگر شوہر تنگ کرتا ہے تو بیوی ان احادیث مبارکہ پر توجہ کرے جس میں کہا گیا ہے, قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہوں جن سے پیپ اور کچ لہو بہتا ہو، پھر عورت اسے چاٹے تب بھی حق کے شوہر ادا نہ کیا. اب اس حدیث پاک پر غور کرے کہ شوہر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. تو جب یہ غور کرے گی تو انشاءاللہ اس کے لیے جب شوہر کی اہمیت پیدا ہوگی نا تو مسائل حل ہونے کی طرف آئیں گے. تو تالی بجتی ہے دعا سے، اور کوئی فریق اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے. بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی نفسیات کو پرکھنے کی کوشش کرے. جب اس کے مزاج کو پرکھ لے گی تو انشاءاللہ وہ شوہر کی بد مزاجی کا شکار ہونے سے بچی رہے گی. مثلا اب شوہر تھکا ہارا کام کاج سے آیا اور بیوی نے ابھی اس کو بیٹھنے نہیں دیا، دم نہیں لینے دیا، اور شکایتیں شروع کر دی کہ آج منہ نے یوں کیا تھا اور منی نے یہ کیا تھا اور وہ، ارے وہ لائے نہیں آپ، اب کھانا کیسے پکاؤں گی. اب اس طرح اگر گھرجنا برسنا شروع کر دیا اور وہ بیٹھا نہیں اس کی گھوم جائے گی تو لڑائی شروع ہو جائے گی، اور بیوی پیچو تاپ کھاتی رہے گی کہ یہ لڑتا ہی رہتا ہے. یہ لڑتا تو رہتا ہے لیکن تم نے اسباب بھی تو مہیا کیا، بےچارے کو دم تو لینے دیا ہوتا، مسکرا کر استقبال کیا ہوتا بےچارے کا، اب وہ آیا تم نے منہ پھلا کر وہ شکایتوں کا پلندہ پکڑا دیا یا فرمائشیں یاد دلانی شروع کر دی کہ یہ نہیں لایا، وہ نہیں لایا، فلانا جائیے جلدی لے آئیے، منہ کو دیر ہو رہی ہے، مدرسے جانا ہے. اب وہ بےچارا گھر میں داخل ہوا، آپ نے آرڈر کر دیا کہ وہ چاول لے آؤ، تو آٹا لے آؤ، تو مرچیں لے آؤ، اس کی تو ظاہر ہے اس کو غصہ تو آئے گا نا کہ تھکا ہارا آیا ہوں. تو اس لیے اگر عورت شوہر کی نفسیات کے مطابق برتے گی، اس کو آرام پہنچائے گی، اس کی خدمت میں کوتاہیاں نہیں کرے گی تو انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا، بہت بہت ہی کم ہوگا. شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی امی کی نفسیات کو پرکھے اور اس کے مطابق عمل کرے، اور اپنے بچوں کی امی کی بغیر شرمائے خدمت بھی کرے. تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پر توجہ رکھے جس میں کہا گیا تمہیں اپنی بیوی کا کام کاج کرنے سے ایسا ثواب ملتا ہے گویا تم نے راہ خدا میں صدقہ دیا. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا آدمی اگر اپنی زوجہ کو پانی بھی پلائے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے. تو جب خدمت دونوں طرف سے ہوگی تو انشاءاللہ محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی.
بڑی تعجب والی بات کر رہے ہیں، شوہر کس طرح بیوی کو پانی پلائے خدمتیں کرے گا، کسی کو پتا چلے کہ یہ دیکھو کیسا آدمی ہے، بیوی کو پانی پلاتا ہے، بیوی خدمتیں کرتا ہے، تو لوگ ہنسیں گے نہیں اس کے اوپر؟
اس میں کیوں ہنسیں گے، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بیوی کو اگر پانی اٹھا کر پلا دیا تو کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے پانی تو کتے کو بھی پلانے والے کے واقعات ہیں. چنانچہ ایک حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ ایک کتا شدت پیاس سے جاں بلب تھا ایک کنویں کے کنارے اور گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو ایک شخص وہاں سے گزرا، اس کو بڑا ترس آیا، اب ڈول بھی نہیں تھا، تو کسی طرح بھی اس نے اپنا موزہ کنویں میں ڈالا، پانی نکالا اور اس کتے کو اس سے پانی پلایا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی اور فرت ہو گئی.
سبحان اللہ.
تو حدیثوں کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے. جب کتے کے ساتھ اس نے سلوک کی بھی یہ صورت ہے تو بیوی تو پھر بیوی ہے بیچاری، شریک حیات ہے، تو وہ بیمار پڑے گی تو کیا اس کا بھاؤ نہیں پوچھیں گے؟ ہم سڑک پہ ڈال دیں گے اس کو، مرنے دیں گے، تڑپنے دیں گے، اس کو پانی نہیں پلائیں گے کیا؟ دوا نہیں لا کر دیں گے آپ؟ احسان تو کرنا ہوگا نا اس پر. تو اس لیے یہ تو کوئی نالائق ترین شخص ہوگا جو ایسا سوچے گا کہ بیوی کا کام کر دیا تو اب اس کو اس پر ہنسے گا، تو جاہلوں کا کام ہے. کبھی بھی باشعور آدمی سے سوچ بھی نہیں سکتا، گھر میں تو دونوں ایک دوسری خدمت کریں گے، اس میں کیا کوئی حرج نہیں. اور حدیثوں میں جب اس کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی، ترغیب بھی آ گئی، تو مدینہ مدینہ مسلمان کے لیے میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ ان کے فرمان کے سے بڑھ کر کون سی بات ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد.
حضور بڑی مفید باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں. گھروں میں بڑے مسائل ہیں, ساس بہو نند کے جھگڑے گھر گھر عام ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ان جھگڑوں کا حل ارشاد فرما دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے.
آمین. عورت جب بیاہ کر دوسرے کے گھر جاتی ہے تو ایک غیر محسوس احساس کمتری شاید اس کے دل میں اتر جاتا ہو کہ اب میں جہاں جا رہی ہوں وہاں میں اکیلی ہوں, اور اب اگر میں دب کر رہی تو یہ سب مجھ پر قابض ہو جائیں گے, یہ شیطانی وسوسے سے قابض ہو جائیں گے, اس لیے مجھے کوئی ایسی ترکیب کرنی ہے کہ میں ان پر حاوی رہوں. ظاہر ہے کہ جس ماں نے میرے شوہر کو پالا پوسا بڑا کیا, جس بہن کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے انہی کی مانے گا, میری تو مانے گا نہیں, تو میں تو بالکل نوکرانی بن کے رہ جاؤں گی. اب یہ کہ اس طرح کے جذبات اس کے دل میں شیطان ڈالتا ہوگا, تو یہ جذبات لے کر یہ پہنچی تو اب ظاہر ہے کہ پھر تو بہت مشکل ہے کہ میرا پار ہو, بیڑا غرق ہی ہونا ہے. تو اس کو جاتے وقت یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اب تک تو میں نے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ وقت گزارا, اب مجھے اس خاندان میں وقت گزارنا ہے, اب میری ساس جو ہے یہ ایک طرح سے میری ماں ہے, اور میری نند جو ہے ایک طرح سے میری بہن ہے. جس طرح میں اپنی ماں کی جلی کٹی برداشت کر لیتی ہوں, اب مجھے ساس کی بھی برداشت کرنی ہے. جس طرح میری بڑی بہن مجھے ڈانٹ دیتی ہے اور میں سہ لیتی ہوں, اب اس کو بھی سہ لوں گی. یہ ذہن بنا کر اگر جائے گی نا تو امید ہے کہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے, کہ جب اس کو ڈانٹ پڑے تو یہ مسکرا کر اس کو سنبھال لے, جب اس پر کوئی الزام آ پڑے تب بھی اس کو اس نے تدبیر کے ساتھ اس کی ترکیب کرے. اگر اس نے شور مچا دیا اور نائیں جھونک کر دی تو پھر گھر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو حکمت عملی نرمی اور پیار سے اس نے کام لینا ہے. نرمی کے بغیر یہ گھر بسا نہیں سکے گی, بہت دشواریاں اس کو درپیش ہوں گی. جہاں کام نکلوانا ہوتا ہے وہاں نرمی کرنی ہوتی, اچھا کام نکلوانے کے لیے بھی نرمی ہوتی ہے اور برا کام اور دنیاوی کام کے لیے بھی, جو لوگ نرمی ہی تو کرتے ہیں اکثر دنیاوی کام کے لیے. نرمی کی مثال میں یوں دوں آپ کو کہ دکاندار جو ہے, حالانکہ دکاندار ایک اچھی آدمی پارٹی ہے, وہ پیسہ والا آدمی ہے, بڑی دکان لے کے بیٹھا ہے, اور ایک غریب آدمی گاہک بن کر جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ گاہک اس کا واپس نہ جائے, تو وہ کس طرح سلوک کرتا ہے, آئیے تشریف رکھیے, اچھا 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 جی, وہ ذرا یہ کپڑا, کپڑے کی دکان ہے, کپڑا دکھائیے ذرا. اب وہ ایک تھان کی طرف اشارہ کرتا ہے, وہ 10 تھان کھول کے ڈال دیتا ہے اس کے آگے, اور اگر یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ لے کر جائے گا تو چائے بھی منگوا لیتا ہے, یا بوتل منگوا کے رکھ دیتا ہے, 10 تھان کھول دیے, بوتل رکھ دی. اب یہ گاہک تو پھنسا, اب نہیں بھی لینا تو اس کو لینا پڑے گا کہ ورنہ یہ بوتل وصول کر لے گا میری, ناراض ہو جائے گا مجھ سے. تو اس طرح وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کو بیپاری جو گھیر لیتا ہے, اور بعض اوقات ناقص مال بھی اس کو ٹکا دیتا ہے باتوں میں لے کر. تو نرمی کے ذریعے لوگ اس طرح دنیاوی کام بھی نرمی کے ذریعے چلاتے, سختی کرے گا گاہک تو پٹ گیا نہیں, بھاگ جائے. تو اس لیے نرمی کو اپنائے, اچھے کام بھی نرمی سے نکلتے ہیں, اچھے کاموں کے لیے بھی نرمی کی جاتی ہے. مثال کے طور پر جب فرعون کے پاس حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا وعلی الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا, تو اللہ تعالی نے حکم فرمایا فقولا لہ قولا لینا, تو تم دونوں اس سے نرمی سے بات کہنا. تو نرمی, تو اگر یہ نرمی کرے گی جا کر تو انشاءاللہ عزوجل اس کا گھر چلے گا اور جھگڑا نہیں ہوا, تالی دعا سے بچتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. دوسرا یہ کہ جب اس پر سختی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو پی جائے. اگر یہ جا کر میکے میں بتائے گی تو بہت مشکل ہے کہ میکے میں تسلی دی جائے. اچھا یوں بولا, تیری زبان کٹ گئی تھی, تو نے یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ سن کر آ گئی, رب رتی ہمارے پاس, تو بھی سنا دیتی. اب یہ برنگیختہ ہوتی ہے, اور اب وہ جوابی کاروائی, اب جب وہ جوابی کاروائی ہوتی ہے تو یہ ایک ہے وہ دس ہے, یہ کہاں پہنچے ہی, اور یوں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. یہ میکے والے جو بعض اوقات کیس خراب کر دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
محمد. حضور آپ نے بہو کو تو سمجھانے کی بہت کوشش فرمائی, بعض اوقات ساس بھی آپے سے باہر ہو جاتی ہے, کچھ اس کے لیے بھی ارشاد فرما دیں.
ہاں, ساس کو چاہیے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے, بلکہ مظلومہ بیٹی سمجھے کہ یہ اپنی اصلی ماں سے چھوٹ کر اب میرے پاس آئی ہے, اور یہ اتنی سارا جو گھر بھرا ہوا ہمارا, اس کو بیچاری کو کچھ نہ کچھ خوف رہے گا ان کا کہ یہ سارے کہیں مجھ پر چڑھائی نہ کر دیں, تو یہ ڈرے گی. تو اس لیے اپنی بیٹی کے مقابلے میں بہو پر زیادہ شفقت اگر وہ کرے گی تو یہ بھی مطلب ہے کہ بیٹی کی طرح ہو جائے گی اور گھر بہت اچھا چلے گا. اگر ساس نے ایسا نہ کیا بلکہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کانا پھوسی کی, اس سے باتیں چھپائی, یوں کر کے باتیں کی, یہ آئی تو یوں چپ کر دیا اور خاموش ہو گئی, تو بہو کو پھر ٹھیک ٹھاک احساس محرومی شروع ہو جائے گا اور اجنبیت وہ محسوس کرے گی, اور یہی جھگڑے کی بنیاد. اس لیے ساس اس کو بیٹی کی طرح تصور کرے, یہاں تک کہ اگر بہو کبھی کوئی کمزور بات کہہ بھی دے تو ساس یہ سوچے کہ میں اپنی بیٹی کی بھی تو جلی کٹی سنی لیتی ہوں, تو اس نے بھی اگر کوئی ایسی بات کہہ دی تو مجھے اس کو بھی برداشت کر لینا چاہیے. اسی طرح کبھی اس نے کام کا منع کر دیا, برتن دھو دو, تو اس نے کہا میں آج نہیں دھو سکوں گی, میرے سر میں درد ہے. اس وقت ساس پر بڑی آزمائش ہے. اگر ساس نے بولا جھوٹ بولتی ہے, جھوٹے بہانے کرتی ہے, سر میں درد کرتا ہے, جھوٹی گئی گی, تو پھر ساس پر کتنی فرد جرم عائد ہوتی ہے. تہمت, اس میں جھوٹ کی تہمت رکھی نا, یہ دعویٰ کر رہی ہے میرے سر میں درد ہوتا ہے. ساس کے پاس ایسا کون سا حالات ہے جس سے اس کو پتا چل گیا اس کے سر میں درد نہیں ہے؟ تو ساس نے اس پر تہمت رکھی. اس مریضہ کو جھاڑا صرف اس بات پر کہ وہ سر کے درد کی وجہ سے برتن دھونے سے انکار کر رہی ہے, حالانکہ گھر کے سارے گھر کے برتن دھونے اس پر واجب بھی نہیں ہے. یہ تو احسان کر رہی ہے جو سارے گھر کی خدمت کر رہی ہے, حالانکہ خود خدمت تو اس نے شوہر کی کرنی ہے. عرف یہ کہ وہ ٹھیک ہے گھر کا کام کاج کرتی ہیں بہو, اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ اگر نہیں کرے گی تو اللہ عالم اس پر کیا حکم شرعی لگے گا کہ ساس کی بھی خدمت کرے, نند کی بھی خدمت کرے, دیور کی بھی خدمت کرے, جیٹھ کی بھی خدمت کرے, سب کے کپڑے دھوئے, تو کیا نوکرانی ہے, ملازمہ ہے, کیا اس کو تنخواہ دیتے ہیں؟ تو کسی سے بیاہ کرائیے تو یہ ان دونوں کا معاملہ ہے. سب کی یہ جو ضمناً خدمت کر رہی ہے, سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اچھی بات ہے یہ کرے, عرف ہے اس پر کہ خدمت کرتی ہے, لیکن اس کو کسی نے واجب لکھا ہو میں نے نہیں پڑھا آج تک. اگر آپ کی معلومات ہو تو میری رہنمائی کر دیجیے کہ سارے گھر والوں کی خدمت اس پر واجب ہے شرعاً. بیچاری یہ بھی جس طرح آپ بیمار ہوتے ہیں یہ بھی بیمار ہوتی ہے, آپ کا سر دکھتا ہے اس کا بھی سر دکھتا ہے, جس کا آپ کا جس طرح آپ کا موڈ آف ہوتا ہے بیچاری اس کا بھی موڈ آف ہوتا ہے, یہ بھی ایک انسان ہے. تو اس لیے ساس نے ایک تو اس پر جھوٹی تہمت رکھی, یہاں تک کہ بالفرض اس بہو نے جھوٹ بولا تھا کہ سر میں درد نہیں تھا اور کہہ دیا میرے سر میں درد ہے, تب بھی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ساس کو تو نہیں پتا نا کہ جھوٹ بول رہی ہے. تو اس لیے بہرحال ساس نے تو ایک تہمت کا گناہ کیا, دوسرا اس کو بلا وجہ شرعی جھاڑ کر اس کو ایزا پہنچائی, اس کی دل آزاری کی, یہ دو فرد جرم ساس پر تو عائد ہو رہی ہے بالکل صاف صاف. اب آگے گناہوں کا سلسلہ یوں چلتا ہے پھر کہ ساس اپنے بیٹے کے کان بھرتی ہے, اس کو میں نے آج برتن دھونے کا بولا تو اس نے جھوٹ بولا اور سر درد کا بہانہ کیا. اب یہاں غیبت تہمت چغلی لڑوانے کی سازش شروع ہوئی, اور ساس اس وقت تک خوش نہیں ہوتی جب تک بیٹا بہو کو جھاڑے نہیں, اس کے سامنے بیوی کو جھاڑے نہیں. مارے تو زیادہ خوشی ہوتی، ایک آدھ ہاتھ بھی رکھتے تو بس میرا لال میرا وفادار. اور اگر بیٹا اپنی ماں کی عادتوں سے واقف ہے، بیٹا اگر ماں کی عادتوں سے واقف ہے اور بےچارا بول نہیں سکتا، سکوت کرتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، تو مزید تہمتوں کا سلسلہ، دیکھا میرا لال میرا بیٹا کتنا ہونہار تھا، میرا کتنا خدمت گار اور وفادار تھا، اس چڑیل نے جادو کروا کر میرے بیٹے کی زبان بند کر دی اور اس کو اپنی طرف پھیر لیا، اب میری نہیں سن رہا بیٹا. تو یوں کبیرہ گناہوں کا سلسلہ چلا اور گھر بھی بربادی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ لڑائیاں بنتی ہیں، اور بیٹا اگر سمجھدار ہے تو زیادہ صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر ماں باپ سے بہنوں سے الگ گھر لے لیتے ہیں، پھر وہی جھگڑے ہنگامے جو کچھ ہوتا ہے. آپ سبھی اس معاشرے کے افراد ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، کوئی جنگلی تو سنے گا نہیں، مجھے سمجھدار لوگ ہی الحمدللہ سن رہے ہیں. سب کو تقریباً کم و بیش سبھی کو تجربہ ہوتا ہے کہ گھروں میں کس طرح ماحول خراب ہوتے ہیں. بس وہ شیطان جو ہے وہ اس طرح جھگڑے کرواتا ہے اور خانہ خرابیاں کرتا ہے کہ وہ اس نے ایک مٹھائی کی دکان پر جا کر چاشنی کا قطرہ لیا اور دیوار پہ لگا دیا، اس پہ آ کر مکھی بیٹھی، مکھی پر چپکلی جھپٹی اس کو نگل گئی. وہ مٹھائی والے کی بلی دیکھ رہی تھی، اس نے اس کو پنجہ مارا کہ چپکلی مکھی کھا گئی، تو وہ چپکلی گری. یہ منظر برابر والی مٹھائی کی دکان کا کتا دیکھ رہا تھا، وہ بلی پر جھپٹا، اس نے اس کو نوچ ڈالا بلی کو، پھر نے چپکلی کو کیوں مارا. تو مٹھائی والے نے جب دیکھا کہ میری پالتو بلی کو یہ پڑوسی مٹھائی والے کے کتے نے ہلاک کر دیا، تو اس نے وہ بڑا سا اپنا وہ مٹھائی کا وہ کرچا اٹھایا اور کتے کی کھوپڑی پہ دے مارا، وہ کائیں 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 کر کے تڑپنے لگا. اب مٹھائی والے نے دیکھا کہ میرا پالتو کتا اس مٹھائی والے نے مار دیا، اس نے اٹھا اور گریبان پکڑا اور گھوسا اور چھری نکالی اور گھونپی، تو اس نے دیکھا کہ ہمارا آدمی مار دیا، تو اس کے آدمی آ گئے، تو اس کے آدمی آ گئے اور لاشوں کے امبار لگ گئے. ایک مٹھا ایک چاشنی. بہو نے بولا میرا سر درد ہو رہا ہے، آج میں برتن نہیں دھو سکتی. ذہن نصیب کے ساس اس پر اعتماد کر لیتی اور اس کو شفقت دیتی کہ بیٹی وہ کھانا کھانے کے بعد دو گولیاں پانی میں گھول کے پی لو، ان شاء اللہ آپ کا سر درد دور ہو جائے گا. بھلے کوئی بات نہیں، برتن پڑے کہیں نہیں جاتے، آپ کا جب سر ٹھیک ہو جائے گا بیٹا پھر دھو لینا. اتنی سی بات کرنی تھی ساس نے، اس کا دل جیت لیتی اور وہ ترکیب مدینہ مدینہ ہو جاتی. بس اس کو جھاڑا اور بیٹے کو چڑھایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ ساس خود ایڑیاں رگڑتی گھر میں پڑی ہے اور بیٹا مزے سے اپنی بیوی کو لے کر الگ مکان میں رہ رہا ہے. ہو یہ راج. اب میرے یہ بیان کس نے سننے، کن گھروں میں جا کر یہ چلنے ہیں اور کن کے حافظے قوی ہیں، برسوں کی پرانی عادتیں کیسے نکلے، ایسا ذہن منفی ہوتا جا رہا ہے. سب یہ سنت و شریعت کی پابندی سے دوریوں کے نتیجے یہ نحوست ہیں، ایسا ذہن بنا ہوا ہے. نے عورت کے بارے میں کسی نے تجزیہ کیا تھا، عورت بحیثیت بیٹی، عورت تو بیٹی کا کردار کیسا ہوتا ہے، ماں کے ساتھ بڑا مد بھرا کردار ہوتا ہے، عورت بحیثیت ماں تو ماں کا بیٹی کے ساتھ کتنا پیارا کردار ہوتا ہے، عورت بحیثیت بیٹی، عورت بحیثیت بیوی تو بیوی کا شوہر کے ساتھ بھی اچھا کردار ہوتا ہے، عورت بحیثیت ماں تو ماں کی حیثیت سے بھی بڑا کردار اچھا ہوتا ہے. مگر یہی عورت جب ساس کے منصب پر فائز ہوتی ہے، نہ جانے اس کو کیا ہو جاتا ہے، اس کا کردار بہت گھناؤنا ہو جاتا ہے. یہ کسی نے تجزیہ کیا تھا اور یہ برملا ظلم پر اتر آتی ہے اور اس کی وجہ سے خاندان برباد ہوتا ہے. تو واقعی اگر ہم غور کریں تو عموماً ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ ساس اپنی اولاد کے حق میں وہی شفقت ہے اس کی، لیکن بہو کے معاملے میں پتہ نہیں کیوں یہ خونخوار بن جاتی ہے. نہ جانے یہ کون سا کامیاب وار ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کر رہا ہے، لیکن ہر ساس ایسی نہیں ہوتی. ہم نے اور بھی بعض ساسیں ایسی بھی میں نے اس معاشرے میں دیکھی ہیں کہ جن کا کردار جو ہے بہت مدینہ مدینہ دیکھا، اور بہو کے ساتھ بہت ہی اپنی بیٹی کی طرح سلوک بھی دیکھا ہے ان کا، اور ان کے گھر بھی ایسے چلے ہیں کہ آدمی کو رشک ہے. یہ بھی ہوتا ہے، ایسا کم ہے، البتہ کم دیکھا جا رہا ہے فی زمانہ. زیادہ تر ساس بہو کی لڑائی دیکھی جا رہی. اس صورت میں یہ کہ اگر خوشی کے ساتھ شروع سے ہی اگر الگ گھر بسے نا, یعنی کہ ساس جو ہے وہی بیٹے کو بول دے کہ بیٹا تم الگ کر لینا, خوشی سے الگ رہے نا تو پھر گھر زیادہ چلتا ہے, ساتھ رہتے ہیں تو طلاق زیادہ ہوتی ہے. اس میں اپنی میمن برادریوں کا مجھے تجربہ ہے, دو مشہور برادریاں میمنوں میں, بانٹوا میمن اور کتیانہ میمن. میرا تعلق کتیانہ میمن برادری سے. ہمارے کتیانہ برادری میں طلاقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, معذرت کے ساتھ کتیانے والے ہوں تو اس لیے ناراض نہ ہو کہ میں خود کتیانے والا ہوں. یہ گجرات کے جوناگڑھ اسٹیٹ کا ہے کہ وہ گاؤں تھا کہ جس کا اسٹیشن بھی نہیں تھا. میں اگرچہ پاکستان میں پیدا ہوا ہوں, کتیانہ کبھی گیا نہیں, لیکن ظاہر ہمارے ماں باپ تو وہیں کے تھے. تو کتیانے والوں میں رواج یہ ہے کہ شادی کے بعد بہو جو ہے, بہو بیٹا گھر میں رہتے, ساس سسر بھائی بہن سب پورا خاندان اکٹھا رہتا ہے. تو وہی وہ پھر جنگ عظیم چھڑ جاتی ہے ساس اور بہو میں, اور بیٹے کے خوب کان بھرے جاتے ہیں, نتیجتاً طلاقیں ہوتی ہیں. اب آئیے بانٹوا برادری. بانٹوا برادری اور کتیانہ برادری میں اس قدر تعصب بھی دیکھا ہے کہ بانٹوے والے کتیانے والوں سے شادی نہیں کریں گے, کتیانے والے بانٹوے والوں سے شادی نہیں کرتے. لیکن بانٹوا برادری میں یہ بات ہے کہ شادی کے بعد عام طور پہ وہ الگ ماں باپ جو الگ رکھتے ہیں بہو کو اور بیٹے کو, گھر الگ ان کو دلا دیا جاتا ہے, وہ الگ اپنا گھر بساتے ہیں. ان میں طلاقیں بہت کم ہوتی ہیں. تو یوں ذہن بنا کے اگر ممکن ہو اور کسی کے حقوق تلف نہ ہوتے ہوں, ماں کو ستا کر باپ کا دل دکھا کر الگ رہنے کی اجازت نہیں ہے, جبکہ بخوشی ایسی ترکیب بن جاتی ہے کہ گھر چلے تو الگ رکھنا چاہیے. یہ سمجھ میں آتا ہے میری, خوشی کے ساتھ بغیر کسی کی حق تلفی کے, ماں باپ کی بھی حق تلفی نہ ہو, بہنوں کی بھی حق تلفی نہ ہو, تو راضی خوشی کے ساتھ اگر الگ گھر بنتا ہے تو اس کے چلنے کا چانس زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور آپ نے ابھی ایک تجزیہ پیش کیا میمن کمیونٹی کے حوالے سے بھی, تو کیا آپ کا بھی اسے اتفاق ہے کہ یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے یہاں شادی کا سلسلہ نہیں ہوتا, مثال کے طور پر آپ نے کتیانہ اور بانٹوا کی مثال پیش کی, تو کیا آپ کا بھی اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟
کتیانہ بانٹوا تو دور کی بات ہے, مسلمان کی مسلمان سے شادی ہونی چاہیے, اور اس میں سیرت کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. یہ کتیانہ بانٹوا کیا ہوتا ہے, میں تو دعوت اسلامی والا ہوں, ہم اگر کتیانے والے بن کر رہ گئے تو میں تو کام ہی نہیں کر سکتا. تو اگر یہ زبان ہماری گھریلو میمن ہے, میمنی زبان ہے, لیکن الحمدللہ میں تو پنجابی بھی ہوں, پٹھان بھی ہوں, سندھی بھی ہوں, بلوچی بھی ہوں, مہاجر بھی ہوں, سب کچھ ہوں. ان مانو کر کہ اپنے سب کے ساتھ اپنے معاملات ہیں. میں نے خود اپنے بیٹے کی شادی الحمدللہ بانٹوا برادری میں کیا, حالانکہ ہمارے یہاں نہیں کی جاتی. الحمدللہ میرا بیٹا ان مانو کر کتیانے والا ہے, میرا بیٹا ہے, لیکن میری بہو بانٹوے کی ہے الحمدللہ. نہ شرن اس میں کوئی حرج, بلکہ ہم تو میں تو اس تعصب کو مانتا ہی نہیں, ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم تو مسلمان ہیں, انما المؤمنون اخوہ, مسلمان بھائی بھائی ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ابھی جو آپ نے بٹوا خاندان یا کمیونٹی کے الگ سے بات کیا, میں آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرا تعلق بٹوا کمیونٹی سے ہے. ہمارے یہاں یہ جو گھر دینے کا سارا جو سلسلہ ہے, اس میں لڑکیاں جو ہیں وہ بڑی ہی مظلوم ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں مکان بڑے مہنگے ہو گئے ہیں, اور جب تک مکان نہ دیا جائے لڑکی کی شادی ہوتی نہیں ہے, اور بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں اور وہ بیاہی نہیں جاتی. تو یہ مکان الگ سے دینا کیا اس میں یہ کمزوری نہیں ہے؟
تو لڑکی پر مکان کون سا واجب ہے؟ نفقہ تو لڑکے پر واجب ہے, نان نفقہ. اس لیے وہ مکان دینا لڑکے کی ذمہ داری ہے, نہ کہ لڑکی کی. یہ تو آج کل رشوت ہے. لڑکی والے جو مکان دے رہے ہیں, لازمی وہ مانگتے کہ مکان دینا پڑے گا, تو رشوت مانگ رہے, حرام لے رہی ہے, گناہگار ہو رہے ہیں, جہنم کے حقدار ہو رہے ہیں. ہاں بخوشی کوئی لڑکی والا پورا شہر اٹھا کر دیتے اس کی مل کے تو الگ بات ہے, لیکن آج کل تو باقاعدہ مطالبہ ہوتا ہے اور مکان کی بھی باقاعدہ ترکیب ہوتی ہے, ایسا نہیں اور ایسا چاہیے اور اس علاقے میں چاہیے. اور اس کی رقمیں طے ہوتی ہیں. حرام جہنم لے جانے والا کام, رشوت, صاف رشوت.
لڑکا کہاں سے انتظام کرے؟ تو 30-30, 40-40, 50-50 لاکھ, بلکہ بعض جگہوں پر تو مکانوں کی قیمت کروڑوں میں باتیں کر رہی ہے. تو یہ لڑکا بیچارہ مکان کہاں سے اس کا انتظام کرے گا؟ پھر شادی نہیں کرے گا تو وہ پھنس گیا. وہ تو کچھ اس کا بھی حل ارشاد فرما دے پھر.
میں نے کب کہا کہ الگ رہنا واجب ہے؟ ساتھ بھی تو رہ سکتا ہے. میں تو جو میں نے مشاہدہ کیا وہ میں نے عرض کیا. تو اب جس کے پاس گھر کا انتظام الگ سے نہیں ہے اور ہے بھی تو کون سے ماں باپ راضی ہوں گے رکھنے کے لیے؟ وہ تو جب حق تلفی بھی نہ ہو اور راضی خوشی ہو تو انتظام ہو سکتا ہو تو کرے گا, ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ جو کروڑوں روپے کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کے حساب سے بات کریں, ہم غریبوں کے انداز میں بات کریں تو سستا بھی مکان ملتا ہے, کرایہ کا بھی ملتا ہے. اب غریبوں کی کالونیوں میں مکان لیں, کیا ضرورت ہے کہ آپ وہ کلفٹن کے مطلب ہے نا کہ ساحل سمندر پر بنگلہ اور ولا ڈھونڈنے نکلے, کوئی چھوٹا موٹا ریڑیا کمرہ لے لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور, اگر شوہر اپنی زوجہ کو دیگر اہل خانہ کے ساتھ رکھے اور آپ نے اپنی مایہ ناز تصنیف پردے کے بارے میں سوال و جواب میں جو پردے کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں دیور جیٹھ وغیرہ کے حوالے سے, تو عورت ان کے مطابق عمل بھی کرتی ہو, لیکن اس کے باوجود مزید کچھ ایسی احتیاطیں ارشاد فرما دیجئے کہ جن پر عمل کر کے مزید فتنے سے حفاظت کی جا سکے.
ویسی صورت میں یہ ہے کہ بیوی جہاں تک ممکن ہو اپنے وجود کو چھپائے رکھے, دیور جیٹھ سے فری نہ ہو اور وہ ان کی طرف نہ دیکھے, اپنے محاسن یعنی جسم کے ابھار اور خوبیاں جو ہیں وہ دیور اور جیٹھ پر ظاہر نہ ہونے دے, اپنے آپ کو بچائے رکھے. کیونکہ واقعی ہے نا اب ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ الگ گھر بسائے, تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ رکھا یا الگ دیا ہوا ہے؟
الگ, میرا بیٹا الگ رہتا ہے, میرا بیٹا شروع سے الگ ہے.
تو پھر آپ نے بھی وہ جو جس کمیونٹی میں آپ نے شادی کی ہے, تو کیا آپ کے بیٹے نے وہاں سے کوئی گھر نہیں لیا؟
نہ, ہم نے تو منع کیا تھا, جہیز بھی نہیں چاہیے. جو سادہ سا جہیز جو سنت کے مطابق ٹھیک ہے دے دیں, دینا چاہیں تو ہم نے کوئی کہ ایک پائی کا کروڑواں حصہ بھی ان سے نہیں مانگا. کوئی انشاءاللہ آپ جا کے معلومات کریں.
اپنی بیٹی کو تو آپ نے مکان دیا ہوگا؟
نہیں, بیٹی کو مکان داماد نے دیا, ہمارے بیٹی کو میں نے مکان نہیں دیا.
ماشاءاللہ,
وہ بھی شروع سے ہی ان کی بھی الگ سے ترکیب بنی الحمدللہ. میں نے جتنا ہو سکا اسراف سے, فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچایا, غلط رسومات سے جتنا ممکن ہوا تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور مثالی سادگی کو اپنایا الحمدللہ جتنا ہو سکا مجھ سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی, جس طرح ابھی آپ نے بہو شوہر اور ساس وغیرہ کی بہت ہی آسان انداز میں تربیت فرمائی, تو یہی ہم آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اولاد کی تربیت کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیجیے.
تو بہت طویل موضوع ہے. آج کل اولاد کی تربیت کے لیے بس یہ ذہن ہوتا ہے کہ, بلکہ آج کل تو پیدائش سے پہلے ہی بعض مشنریز اسکولس جو ہوتے ہیں غیر مسلموں کے, ان میں وہ ایڈوانس میں داخلے کی ترکیب ہو جاتی ہے. اس طرح کا ذہن ہوتا ہے کہ اس کو خوب دنیاوی تعلیم دیں گے, کو ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے یا پائلٹ بنائیں گے, بہت بڑا افسر بنے گا. تو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں اور امریکہ جا کر پڑھے گا, جرمنی پڑھے گا, بہت پیسے کمائے گا, ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا وغیرہ. یہ سوچیں نہیں ٹھیک. اولاد کے لیے ایسی نیتیں ہونی چاہیے کہ اولاد ہوگی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر فخر کریں گے نا, کثرت امت پر, تو اس لیے امت میں اضافہ ہوگا اور میں اپنی اولاد کو نمازی بناؤں گا، سنتوں کا پابند بناؤں گا، ہو سکا تو حافظ قرآن بناؤں گا، ممکن ہوا تو عالم دین بناؤں گا، اور اس کو عین شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق اس کی تربیت کروں گا. اس طرح کی ان سوچ ہونی چاہیے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بڑے سے بڑے تعلیم یافتہ کو دیکھ لیا جائے. یہ میں نے ماں باپ کی سوچ بتائی نا، آج کل اکثر بڑے سے بڑے تعلیم یافتہ کو دیکھ لیجئے آپ، ان کو پوچھے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز جنازہ کی دعا سنا دو، ان کو شاید نہیں آتی ہوگی. قرآن پاک دیکھ کر بھی یہ پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے. ایک تعداد آپ کو اس معاشرے میں ملے گی، یہاں تک کہ جن ماں باپ نے ان کو یہ دنیاوی تعلیم دلا کر اپ ٹو ڈیٹ بنایا اور فیشن کا پتلا کیا، یہ جب مرتے تو ان کی نماز جنازہ پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ بیٹا نماز جنازہ پڑھ بھی نہیں پاتا، پتا ہی نہیں نماز جنازہ میں کتنی تکبیر ہوتی ہے اور کیسے کون سی دعا پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو یہ ماں باپ کی کیسی بدنصیبی ہے. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کرے. باپ کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر توجہ رکھے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو یعنی اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اس لیے اپنی اولاد کو شریعت اور سنت کے مطابق تربیت دے اور اس کو خوف خدا کی تعلیم دے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے، سنتوں کا اس کو چلتا پھرتا نمونہ بنائے. مزید معلومات کے لیے حقوق الاولاد نامی رسالہ جو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اسے دعوت اسلامی کی مجلس المدینہ العلمیہ نے شائع کیا، اس کا مطالعہ کیجئے. اور دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کیجئے. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور مدنی انعامات رسالہ لے لیجئے، اس کو ایک بار پڑھ لیجئے، پھر کوشش کیجئے فکر مدینہ کر کے اس کو کارڈ اس کو پر کرنے کی کوشش کیجئے. تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت جلدی آپ اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کریں گے اور سکون کی وہ دولت نصیب ہوگی جو اربوں خربوں روپے سے نہیں خریدی جا سکتی انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.